بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 فروری 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال جل وعلا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان ہے نبیوں اور رسولوں کی جماعت میں, اس کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی پچھلے جمعے. ایک بات تو طے شدہ ہے, آپ تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں, سید المرسلین ہیں. یہاں تک کہ حقیقت تو یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. امتیازی وصف کون سا ہے خاص طور پر نبیوں اور رسولوں کی جماعت میں؟ ایک اصولی بات میں نے عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا, رسالت بھی مکمل ہوئی. یہ اپنی جگہ ایک فضیلت کی بات اس اعتبار سے ہے کہ نبوت اور رسالت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ کر, یعنی بلند ہائیسٹ اپنی پیک پر پہنچ کر پھر اس کو ختم کیا گیا. نبوت اپنی جگہ ایک بہت اونچا مقام ہے, رسالت اپنی جگہ ایک بہت اونچا منصب ہے. بہت سے رسول آئے, بہت سے نبی آئے, لیکن اس کے اندر بھی ایک ارتقاء کا پہلو ہے, ایک انسانوں کے اعتبار سے اور ایک اس منصب کے اعتبار سے. انسانوں کے ہاں بھی فکری ارتقاء ہوا. ایک عہد طفولیت ہے, ابھی ہر چیز بڑی سادہ ہے, کوئی تمدنی پیچیدگیاں نہیں ہیں, کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں ہیں. ارسطو اور افلاطون ابھی اس منظر عام پہ نہیں آئے. فطرت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے اور فطری انداز سے انسان سوچ رہا ہے, تو بہت زیادہ مسائل بھی نہیں تھے. تمدن کا ارتقاء ہوا اور انسانیت بھی, نوع انسانی بھی اپنی میچورٹی کو بھی پہنچی ہے فکری اعتبار سے. چنانچہ کہا جاتا ہے آج بھی جب فلسفہ پڑھایا جاتا ہے امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں, تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ فلسفہ یونان سے. فلسفہ یونان کا دور ارسطو اور سقراط اور مقراط اور افلاطون, یہ کس دور کے ہیں؟ یہ حضرت آدم کے دور کے تو نہیں ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بھی نہیں ہیں, حضرت ابراہیم کے دور کے بھی نہیں ہیں. پھر کب کے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے زمانے کے بھی نہیں ہیں, میں اوپر سے نیچے آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. ہاں 500 قبل مسیح، 400 قبل مسیح، 500 قبل مسیح، یہ وہ دور ہے. گویا انسان بھی اس نے اپنے اعتبار سے حقیقت کی تلاش جو شروع کی ہے، اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی سوچ اور اس کے حوالے سے فکر کے نئے نئے زاویے جو سامنے آئے، تو وہ ہسٹری بھی بہت زیادہ پرانی نہیں. چنانچہ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں اپنی تقاریر میں، خطابات میں، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب. تقابل ادیان بھی ان کا موضوع تھا اور فلسفہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وحدت الوجود بھی اور ہسٹری بھی. بہت فاضل آدمی تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ انسانی سوچ جو ہے، جو ساری پروان چڑھی میچیور ہوئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا کوئی 1000 سال کا زمانہ ہے، 500 سال قبل مسیح اور 500 سال بعد مسیح. جو فکر، جو فلسفے، جو نقطہ حیات اور نقطہ نظر آج بھی جو ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سب اسی دور میں وجود میں آ گئے تھے. انسانیت نے بھی گویا ایک سفر طے کیا ہے، ایک سادہ زندگی سے پیچیدہ، ایک تمدنی ارتقا ہے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، ایک فکری ارتقا بھی ہے، میچیورٹی اس کے اندر، اپنی عقل کا استعمال، اپنی سوچ، اپنا فلسفہ. اور یہ سارا کام بھی نوع انسانی جو ہے اس کے اندر آخری بلندیوں کو پہنچ گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متصلن قبل، 500 سال قبل مسیح اور 500 سال بعد مسیح. 571 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ولادت. وہ کہتے ہیں آج کے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ نئی بوتلوں میں پرانی شراب ہے، وہ سب کے سب اس دور میں وہ افکار موجود تھے جنہیں آج نئی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں. بعد میں جو بھی انسان نے سوچا اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب اس وقت جو ہے انسان کو جو ہدایت چاہیے، وہ بھی اپنی کلاس کی، ٹاپ کے لیول کی، جو ان کو مطمئن کر سکے اور ان کا جواب دے سکے، تو نبوت کے ذریعے انسانوں کو ہدایت پہنچتی تھی، فکری ہدایت، جو الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں، جو اصل کائنات کے حقائق ہیں، جو ہماری نگاہوں سے، حواس سے مخفی ہیں، لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ اور حقائق ہیں، یہی کل زندگی تو نہیں ہے. اور اس زندگی میں ہمیں بہت سے بنیادی سوالوں کا جواب ہی نہیں ملتا. ہماری اصل حقیقت ہے کیا؟ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ کیا دنیا میں ایسے ہی جیسے کہا گیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بیکار پیدا کر دیا؟ اس سے بھی پہلے سوال، کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے یا نہیں؟ ہے تو کون ہے؟ بھیجا تو کیوں بھیجا گیا؟ اس زندگی کا مقصد اگر صرف اس دنیا کو دیکھیں تو بے مقصد نظر آتی ہے. یہاں ظلم ہے، بے انصافی ہے، یہاں تو قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ قانون آج کا نہیں، یہ کب سے ہے؟ ہاں آج لاٹھی بڑی مضبوط ہو گئی ہے، چنانچہ وہ، لیکن بنیادی طور پر کوئی اصول تو نہیں بدلا. تو اگر یہی زندگی ہے تو یہ کیا ہے پھر؟ چنانچہ ایک سوچ یہ بھی رہی کہ رام کی لیلا ہے، بس دیوتا ہے، انہوں نے کچھ بنایا ہے، دیکھ رہے ہیں، تفریح کا سامان ہے، وہ اوپر سے نظارہ کر رہے ہیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیسے الجھتا ہے اور کیسے ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتا ہے، بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، دنگا فساد ہو رہا ہے، کوئی قوم قوت پکڑتی ہے، دوسرے پر چڑھائی کر دیتی ہے. یہ سارا جو ہے ایک کھیل تماشا ہے، نتھنگ ایلس. حقیقت کیا ہے؟ سوچنے والے سوچتے رہے. ارسطو نے بھی غور کیا، افلاطون نے بھی غور کیا، سقراط نے بھی غور کیا، بدھ نے بھی، مہاتما بدھ نے بھی غور کیا تھا، اور وہ بھی ایک نتیجے پر پہنچا. بھارت وہ جو انسانی فکر کا ارتقاء ہوا ہے، جبکہ شروع میں یہ سوالات اتنے واضح نہیں تھے، فکر کی یہ بلندیاں، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بلندیاں بھی کوئی بلندیاں نہیں ہیں، لیکن جو بھی پیچیدگیاں ہیں تو اس وقت نہیں تھی. اب ضرورت تھی کہ کامل مکمل رہنمائی جو ہر اعتبار سے انسان کے لیے سفیشنٹ ہو، کافی ہو، بلکہ بھرپور رہنمائی ہو، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، پھر انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے. اسی طرح تمدنی ارتقاء ہوا، تمدن کے نئے نئے مسائل سامنے آئے. ایک دور تھا کہ کوئی تصور ریاست تھا ہی نہیں، قبائلی شکل میں لوگ رہتے ہیں، جو قبیلہ ہے اس کی اپنی کچھ حدود ہیں اور وہ اس کے اندر تمام اپنے قوانین بناتے ہیں، اپنے مطابق چل رہے ہیں. سٹی اسٹیٹس کا تصور بعد میں آیا، ایک جو ہے وہ امپائر کا تصور آیا آہستہ آہستہ، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی تب ہوئی جب یہ تمدنی پیچیدگی ابھی ایک اعتبار سے پورے طور پر سامنے آ چکی تھی، اور انسان کا تمدنی ارتقا بھی وہاں تک پہنچ گیا تھا. بڑی بڑی سپر پاورز کا کانسیپٹ، رومن امپائر، پرشین امپائر، جو کئی کئی بر اعظموں کے اوپر جو ہے محیط ہوں اور ایک ریاست ہو. اب اس کے اندر جو آگے ایک ترقی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ سب مل کر ایک گلوبل ویلج اب انسان بننے کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہ سارا تمدنی ارتقا بھی جب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہے، اب اس کے حوالے سے جو انسانوں کو رہنمائی درکار ہے قیامت تک، وہ بھی پوری رہنمائی اس قرآن میں دے دی گئی. چنانچہ یہ کامل ترین ہدایت اور رہنمائی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو عطا ہوئی. اس سے پہلے جو بھی ہدایت تھی وہ اپنے اپنے پیریڈ کے لیے تھی، وقت کے لیے تھی. کوئی قوانین بھی دیے گئے تو ایک رسول کے قوانین ہیں، اس کے بعد آگے بھی رسولوں نے آنا ہے، وہاں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے گی. حتمی قوانین فائنل وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے. تو نبوت اور رسالت نقطۂ عروج کو پہنچ کر پھر اس کا دروازہ بند کر دیا گیا. امتیازی شان کے حوالے سے میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ بنیادی فنکشن رسولوں کا قرآن نے کیا معین کیا، پچھلی مرتبہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ کروں گا اس وقت. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، سورہ نساء. ہم نے بھیجا رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور انذار کرنے والا بنا کر. اس دنیا میں جو تمہاری زندگی ہے یہ اصل میں ایک امتحان ہے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے، مقصد تخلیق یہ ہے، رسول یہ بتاتے تھے. اور پھر کامیابی کا راستہ کون سا ہے، اور پھر دوسرے راستے جو ہیں جو کامیابی سے ہٹ کر ہیں، وہ کس بدبختی اور کس بدترین انجام تک لے جانے والے ہیں، اس کے حوالے سے خوشخبری اور انذار، خبردار کرنا. اصل ناکامی وہ ناکامی، ان دو الفاظ کے اندر رسولوں کی دعوت کا پورا خلاصہ آ گیا. رسولا مبشرین و منذرین، اصل پیغام یہ ہوتا تھا. بھیجا کیوں؟ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں انسان کو ڈالا ہے، جب اللہ ان سے حساب لے گا تو انسانوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل اور کوئی بہانہ باقی نہ رہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے پاس اپنی فیور میں، عَلَى اللَّهِ، اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف، اس اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف، کوئی دلیل نہ باقی رہ جائے، کوئی حجت، کوئی بات وہ کہہ نہ سکیں کہ پروردگار ہمیں تو معلوم نہیں تھا کس چیز کا ہم سے حساب لے رہا ہے، کس بات کی سزا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں. تو جبکہ بھیجا یہاں امتحان کے لیے، امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اگر معلوم ہو کہ کسی کو بتایا ہی نہیں گیا تھا کیا امتحان میں آنا ہے اور کس چیز کا امتحان دینا ہے، تو پھر کس امتحان بے معنی. رسولوں کے آنے سے اللہ کا پیغام اس درجے کامل انداز سے لوگوں تک پہنچتا ہے کہ پھر وہ کوئی بہانہ اور عذر نہیں پیش کر سکتا. اور پھر وہاں پر میزان عدل کھڑی کی جائے گی. والوزن یومئذ الحق، یہ ہے سب سے اہم بات. تو اس میں ایک ضمنی بات یہ آ گئی تھی کہ جہاں رسول نہیں آئے یا جن لوگوں تک رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو گویا ان سے تو پھر کوئی حساب ہی نہیں ہے. لیکن نہیں، اسی آیت کے اندر یہ بات امپلائڈ ہے کہ اصل میں قطع عذر، اتمام حجت رسول کرتے ہیں. ویسے بھی انسانوں کو بہت کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے ذرائع دے رکھے ہیں، لیکن مکمل اور کامل ترین ذریعہ اتمام حجت کا اور قطع عذر کا وہ رسولوں کی آمد. انسان اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، عہد الست پہچان کرا دی گئی تھی، اسے معلوم ہے. اور زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ معاشرے کے رخ کو دیکھ کر اور وہ جو جس انداز کا وہ عادی ہو چکا ہے گناہوں کا اور جرائم کا اور لذات دنیاوی کا، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لہذا وہ ان حقائق کو جو دل جس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے اس کا پھر انکار کرتا ہے، اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت کھلتی ہے، انسان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ غور و فکر کرے تو اللہ تک پہنچے گا. اور انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ انسان کو عقل دی ہے، اسے اس کو کام میں لانا ہے، تالا لگا کر نہیں رکھنا. عقل کی اپنی ایک اس کا میدان ہے، اس کے ساتھ ساتھ فطرت کے اشارے ہیں جو اس کے باطن میں ودیعہ شدہ موجود ہیں، جسے ہم کہتے ہیں وجدانی طور پر یہ چیزیں اللہ نے ہمیں انسان کو عطا کر دیے. الہامی طور پر الہمہا فجورہا و تقواہا، لفظ الہام کا تذکرہ ہے. برائی اور نیکی، تقویٰ اور اللہ سے بغاوت، اس کے حوالے سے انسان کو الہامی طور پر ان دے دیا گیا ہے. کیا خیر ہے، کیا تقویٰ ہے، کیا نیکی ہے، کیا شر ہے، کیا چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، وہ جانتا. چنانچہ ان بنیادوں پر حساب تو ہونا ہے. اور پھر جو عقل دی ہے اس کے مطابق اگر وہ توحید تک نہیں پہنچا تو وہ مجرم. اگر واقعتاً امپارشل ہو کر غور کرے گا تو لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کائنات کے پیچھے جو قوت ہے وہ ایک ہی ہے، وہی، اور اس کی صفات جو ہیں اس کی عکاسی نظر آئے گی پوری کائنات میں، ہر چار طرف. لیکن آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ ستاروں کی گزرگاہیں اور کہکشاؤں کا جو ہے وہ رستے اور اس کی ان کے فاصلے ناپ رہا ہے، ان کا والیوم جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہیں سکتا. اور اس کی وجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلوب التوفیق ہو گیا، اس نے طے کر لیا کہ میں نے دنیا میں عیش و آرام کرنا ہے، باقی اس فکر میں کہ اللہ ہے یا نہیں، آخر ہے یا نہیں، میں خام خواہ اپنا عیش آرام جو ہے اس کو کیوں منغص کروں. یہ دستہ اس نے اپنے لیے خود ہی بند کر لیا، نہیں اگر ذہن جائے گا بھی تو میں نے خود بلاک کر لینا ہے. وہ اسی لیے ہی دھندے رہے. ہاں کائنات کو دیکھو، خوش ہو، دنیا کے اندر بھی بڑی رنگینیاں ہیں، رنگا رنگی ہے، بوکل مونی ہے، ویرائٹی ہے. نباتات کی دنیا میں چلے جائیں، اینیملز کی ورلڈ میں چلے جائیں، خلاقی کے بے شمار جو ہے مظاہر اللہ کی نظر آئیں گے. بس اسی کے اندر رہو، پیچھے خالق کائنات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذہن لا محالہ جاتا ہے، لیکن انسان شعوری طور پر آگے خود بریک لگاتا. تو یہ تو ایک اس دور کی مادہ پرستی جس انتہا کو پہنچی ہے اس کا لازمی نتیجہ تھا. بہرحال ان بنیادوں پر محاسبہ تو ہر شخص سے ہے، ہر انسان سے. ہاں البتہ اس کے انسان کے عذر کو بالکل ختم کرنے کے لیے اتمام حجت, اللہ کی طرف سے حجت مکمل ہو جائے, رسولوں کو بھیج دیا گیا اور وہ ان حقائق کو آ کر پوری وضاحت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی حق کا تلاشی ہو اس کے تمام اشکالات رفع ہو جاتے ہیں اور وہ حق تک پہنچتا. تو رسولوں کا اصل کام تو یہ ہے, اتمام حجت قطع عذر. اسی لیے قیامت کے دن محاسبے سے پہلے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ نساء میں بھی آیا ہے اور سورہ نحل میں بھی آیا کہ ہر امت میں ہم ایک گواہ کو کھڑا کریں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں. وہ گواہ کیا کہے گا؟ وہ جو رسول ہوگا, جو اس امت کی طرف بھیجا گیا, وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے حق تبلیغ, حق دعوت ادا کر دیا تھا, اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور اپنے ہر عمل کے اور رویے کی اب یہ خود ذمہ دار ہیں, اب اس کے بعد حساب شروع ہوگا. یہ اتمام حجت کا ایک ظہور ہوگا قیامت کے دن. وکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اس قوم کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جن میں آپ دعوت دے رہے ہیں, آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا. تو یہ گواہی ہے جو رسولوں نے وہاں دینی ہے اور اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا اور پھر کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. اصل مقصد ہے اتمام حجت قطع عذر, کہ جس مقصد سے انسان کو بھیجا گیا امتحان, اس امتحان کے حوالے سے ریزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے یہ کام بھی پورا ہوگا. رسولوں ہی کے حوالے سے کہ ان کا اور فنکشن کیا ہے خاص طور پر مقاصد میں, ایک دوسری آیت کا میں نے ترجمہ کیا تھا لیکن ترجمے سے آگے بات نہیں گئی تھی, وہ ختم ہو گیا تھا, بلکہ تذکرہ ہی کیا تھا. سورہ حدید کی آیت نمبر 25, لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم بھیجتے رہے ہیں رسولوں کو بینات کے ساتھ, واضح دلائل کے ساتھ, نشانیوں کے ساتھ, واضح تعلیمات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم ان کے ساتھ ہی نازل کرتے رہے ہیں, رسولوں کے ساتھ دو چیزیں نازل کرتے رہے ہیں, کتاب اور میزان. کتاب, کتاب ہدایت, جس امتحان میں ڈالا گیا اس امتحان میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کے عملی تقاضے کیا ہیں, اس کے علمی تقاضے کیا ہیں, پوری ڈیٹیل, پوری رہنمائی, پوری وضاحت. لیکن اس کے ساتھ ایک میزان بھی رسولوں کو دی گئی تھی, وہ بھی اتاری گئی ہے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, یہ میزان کیا ہے؟ اس کا ذکر یہاں تو کئی دفعہ ہو چکا ہے. دنیا میں ایک انسانوں کے لیے ایک ایسا قانون کہ جس میں لوگوں کو عدل و انصاف ملے, سسٹم آف سوشل جسٹس. میزان سمبل ہے عدل و انصاف کا. آپ کو معلوم ہے اب بھی ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, سمبل کیا ہے؟ اسکیل, میزان, عدل یہاں سے ملتا ہے. عدل و انصاف پر مبنی ایک معاشرتی نظام پورے کا پورا, تاکہ وہ لوگ جو یہاں امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس امتحان گاہ میں انہیں عدل و انصاف میسر آ سکے, ایک نارمل حالات مل سکے. اگر امتحان گاہ کے اندر شدید گرمی ہو, حالات بڑے خراب ہوں, تو بیچارہ جو اچھا بھلا پرچہ کر بھی سکتا ہے وہ بھی پرچہ اس کا خراب ہو جائے گا. بڑا ماحول جو ہے وہ غیر جو ہے وہ اس سے ہم آہنگ نہ ہو, متصادم ہو صورتحال. تو آپ کہتے ہیں کہ پرچے تیاری تو بڑی تھی سب کچھ تھا لیکن یہ فضا ایسی تھی اور یہ تھا میں تو وہ کر نہیں سکا صحیح طور پر. یہاں پر پراپر لوگوں کو فضا میسر آئے جس میں وہ اپنے جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار تو لا سکے پراپر طریقے سے, اور جتنا وقت انہیں دنیا میں گزارنا ہے ان کو یہاں بھی ان کو بیسک نیسیسٹیز اور ان بنیادی حقوق میسر آئے ہیں. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تمام ریسورسز کے اوپر قابض ہو جائیں اور باقیوں کو محرومین کی طرف دھکیلتے چلے جائیں پاورٹی لائن سے نیچے پش کرو انہیں. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, اس لیے میزان بھی جو ہے وہ عطا کی گئی رسولوں کے ساتھ. اس نظام کو بھی قائم کرو, رب کی دھرتی ہے, رب کا نظام قائم کرو گے تو ایک بہتر ماحول ملے گا جس میں یہاں پر جو لوگ جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں ان کے لیے بہتر مواقع ہوں گے کہ وہ اس ناکامی سے بچ سکیں. یہ ہے میزان. لیقوم الناس بالقسط, میزان کیوں نازل کی اس کی وضاحت آ رہی ہے, تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں, میزان نصب ہو اور سب کو عدل و انصاف میسر آئے. لیکن میزان جب اتاری جاتی ہے تو نصب کرنے کے لیے اتاری جاتی ہے, وہ شو کیس میں رکھنے کے لیے نہیں اتاری جاتی, اسے کام لینا ہوتا ہے. ہر ایک کو حق دیا جائے تول تول کر, کوئی اپنے حق سے آگے بڑھ کر دوسرے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے. جو تمام لوگوں کے حقوق ہیں چند لوگ جو ہیں ان تمام حقوق پر قابض ہو کر نہ بیٹھ جائیں اور دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم نہ کر دیں, استحصال نہ ہو, ایکسپلائٹیشن نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ میزان کو ایک خوبصورت سے شو کیس میں سجا کے رکھ دیا جائے. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اب آگے سنیے اور ذرا ذہن کو اپلائی کیجئے کیونکہ کچھ گیپس بھی آ رہے ہیں. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, الفاظ یہ ہیں, اور ہم نے حدید فولاد اتارا ہے اس میں بڑی جنگی قوت ہے. گیپ کو فل کیجئے, کیا ہے اس کے اندر مفہوم. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس, ہاں لوگوں کی اور فائدے کی بھی چیزیں ہیں اس میں لیکن اس میں بڑی جنگی قوت ہے. جب اس میزان کو نصب کرنے لگو گے, اللہ کے دیے ہوئے دین کو نافذ کرو گے, سسٹم آف سوشل جسٹس کو, تو جو ظالم طبقات, جو مراعات یافتہ طبقات ہیں, جو قابض ہیں تمام وسائل پر, وہ رکاوٹ بنیں گے اور وہ اس میزان کو نصب نہیں ہونے دیں گے. لہذا ان کے علاج کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, وہ بھی اوپر سے آیا ہے. اور یہ تو معلوم ہے آج جو اصل فولاد ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے. فیہ باس شدید, اس میں بڑی جنگی قوت. اس لوہے کی قوت کو استعمال کرو اور میزان کے نصب میں جو رکاوٹ بنے اس کا سر کچل دو. یہ نو انسانی کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والے طبقات ہیں. یہ تھا رسولوں کو جو کام دیا گیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد, یہ تمام رسولوں کو کہا گیا تھا. ایک تو اس ہدایت کو پہنچانا ہے لوگوں تک اور میزان دی گئی اس کو نصب کرنا ہے, اور ساتھ ہی اس میں ایک اور بات بھی آ گئی, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. یہ جو اب حق و باطل کا ٹکراؤ ہوگا اس میں در حقیقت جو انسان کا اصل امتحان ہے وہ امتحان کا بھی ایک بہت اہم گوشہ سامنے آئے گا, اور اللہ اس بات کو کھول کر رکھ دے گا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, کہ کون ہیں جو اس کے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. اب یہاں پر کیا ہوگا, ایک حزب اللہ ہوگا اور ایک حزب الشیطان. وہ جو اللہ کے دین کے وفادار ہیں ان کی وفاداری کا امتحان سامنے آ جائے گا. زبان سے کہنے سے تھوڑی وفادار ہو جاتا ہے انسان, ہاں رویہ بتائے گا, عمل بتائے گا. رب کے نظام کو نافذ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا اس کے رکاوٹ بننے والوں کے ساتھ کھڑے ہو. یہ جو حق و باطل کی کشمکش ٹکراؤ ہے اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ایمان لانا ایمان تو عین فطرت کے مطابق ہے. دعویٰ کرنا ہم اللہ سے بھی عشق کرتے ہیں حضور سے بھی عشق کرتے ہیں بڑا آسان ہے. لیکن اس کا عملی مظاہرہ کب ہوگا؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تب ہوگا جب یہ مارکہ حق و باطل آتا ہے. اور چونکہ دنیا دار الامتحان ہے تو امتحان کے اندر خوب ہر طریقے سے رگڑ کر دیکھا جاتا ہے. یہ اہل حق کی آزمائش, اسی سے تو پتہ چلے گا کون واقعی اللہ کا اور اس کے رسول کا وفادار ہے. اللہ کا بھی وفادار رسول کا بھی, دو الفاظ ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ, کون ہیں جو مدد کرتے ہیں اللہ کی, وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے بھی. کیونکہ اس کا سارا ریوارڈ آخرت میں ملنے والا ہے. اور جو بھی معاملہ ہے اللہ اس پر ایمان ہماری فطرت کے اندر ہے, لیکن ایک اعتبار سے ایمان بالغیب ہے, اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا. اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ رسولوں کی زندگی کا بھی جو ان کو مشن دیا گیا تھا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو بھی نظام تمہیں دیا جا رہا ہے, سسٹم آف سوشل جسٹس, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام عشرہ ملے تھے, تورات کی الواح ملی تھی, معاشرے کے اندر کیا اصول ہوں گے, کیا ویلیوز ہوں گی, کن کو پروموٹ کرنا ہے, کون سی معاشرتی برائیاں ہیں جو ریاست کی سطح پر جنہیں کل کیا جائے گا, بے کنی کی جائے گی, جڑ سے اکھاڑا جائے گا, ان کو پروموٹ نہیں ہونے دیا جائے گا, ایول کیا ہے, خیر کیا ہے, یہ سارا کچھ کیا تھا تاکہ یہ نظام قائم کرو. تو اصلاً رسولوں کے اس مشن کے اندر جو اللہ تعالی کی طرف سے پیغام دیا گیا یا ان کو جو مشن سونپا گیا اس میں یہ بھی تھا کہ ایک حق کو زبانی طور پر پہنچا دو, اتمام حجت ہو جائے, ایک ایک تک پہنچاؤ, ہر انداز سے پہنچاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس یہ کام کیا. اور اس کے بعد یہ ہے, ایک چیز امپلائڈ ہو جاتی ہے بیچ میں, کہ جب حق کی قوت آپ کو مل جائے, گروہ بن جائے, اب اس گروہ کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرے, میزان کو نصب کرے. یہ الگ بات ہے کہ رسولوں کی جماعت, خاص طور پر قرآن مجید میں جن رسولوں کا تذکرہ بار بار آیا, 6 رسولوں کا, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول ساری عمر دعوت دیتے رہے, دعوت دیتے رہے, دعوت دیتے رہے, لیکن ایمان لانے والے گنتی کے چند افراد تھے. لہذا اس میزان کو نصب کرنے کا مرحلہ نہیں آ سکتا, لیکن پوٹینشلی تو تھا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یہ آیت بتا رہی ہے, رسولوں کا مشن یہ تھا. جیسے میں نے مثال دی حضرت نوح علیہ السلام کی, قرآن کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل, ایمان لانے والے معدود چند. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما, 1000 سال تک اپنی قوم میں رہ کر انہوں نے یہ کام کیا دعوت کا, سوائے 50 سال کے, یعنی 950 برس نہیں آئے لوگ, حق کی جماعت نہیں بن سکے, حزب اللہ تشکیل نہیں پا سکی. پھر کیا ہوتا تھا؟ پوری قوم ہلاک کر دی جاتی, کسی کو غرق کیا گیا, کہیں زلزلے سے, کہیں کوئی صیحہ ایسی چیخ آئی ہے کہ سب اپنی جگہ ختم ہو گئے, کہیں غرق کی بھی دو مثالیں ہیں, آل فرعون کو لا کر سمندر میں غرق کر دیا گیا, اور قوم نوح کے اوپر وہ سیلاب آیا کہ وہ سمندروں کے برابر تھا, اور کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا گیا. پھر کون رہ گئے؟ وہ چند افراد اور وہ رسول. اب وہاں سے پھر ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو سفر کا آغاز ہو رہا ہے وہ ٹھیک اسلامی بنیادوں پر ہو رہا ہے. رسول ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے تھے, گویا اب دین کو قائم کرنے کے لیے ایک پھر ایک سفر شروع ہوا, اور وہ چند افراد جو ہیں وہ دین کے اس وقت کسٹوڈین, اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، ایک عرصے تک جو ہے وہ دین کی سربلندی رہتی ہے، اور پھر شرک اور بدعات کے اندر آ کر جو ہے وہ ساری چیزیں پولیوٹ ہو جاتا ہے پورا دین، پھر کوئی نیا نبی اور رسول جو ہے وہ بھیجا جاتا رہا. یہ پوری ہسٹری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا؟ کئی لاکھ افراد آپ کے ساتھ تھے جب آپ نکلے ہیں مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر. کیونکہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو میں اشارہ ہی کروں گا. وہ نجات دہندہ بن کر آئے تھے، بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. اور بنی اسرائیل کون ہیں؟ صرف اشارتاً بتاتا چلوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب کے 11 بیٹوں سے جو نسل چلی، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یہ بنی اسرائیل. وہ مصر میں کیسے پہنچے تھے وہ بھی قرآن نے بتا دیا، سورہ یوسف میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. کئی سو سال وہاں پر رہے، شروع میں بڑی اچھی حیثیت میں تھے، بڑی آؤ بھگت تھی ان کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ مصر کے باقاعدہ کل اختیار کے مالک بھی تھے، ایک رائے یہ ہے کہ وہ ایک حصہ انہیں جو ہے اختیار میں سے دیا گیا تھا، وزیر خوراک یا وزیر خزانہ یوں کہیے کہ وہ دونوں کو جمع کریں تو، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، کل اختیار مل گیا تھا انہیں. اور وہ حیثیت بنی اسرائیل کی وہاں جو ہو سکتی ہے اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہاں پھر ان کی حیثیت ڈیگریڈ ہوئی ہے، کچھ ان کے اندر بھی زوال آیا ہوگا نسلیں گزرنے کے بعد. پھر مقامی لوگ جو تھے، قبطی تھے، فرعون کے اہل فرعون، انہوں نے آہستہ آہستہ انہیں غلاموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا شروع کیا، باقاعدہ غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا، غلامی کے شکنجے سے نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. لیکن جب وہ ایمان لانے والے، ان میں ایک اعتبار سے وہ سارے مسلمان تھے، بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی اولاد، نبیوں کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے، لیکن اب دین سے تعلق برائے نام ہی تھا. خود قرآن میں آیا کہ وہ اس کے حقیقی ایمان لانے والوں میں تو کچھ نوجوان ہی تھے بنی اسرائیل کے. فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه من يفتنهم. حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے تو ان میں سے چند ایک ہی تھے، لیکن بہرحال وہ سب مسلمان تھے. ہمارے لغت کے مطابق وہ جتنے بھی لاکھوں کے افتادات میں تھے وہ مسلمان تھے، اللہ کو، رسولوں کو، آخرت کو ماننے والے، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے. لیکن بہرحال جب وہ موقع آیا کہ اب دین کو نافذ کرو، اس میزان کو نصب کرو، اس کے لیے کہیں صحرا سے نکلو اور کسی شہر کے اندر داخل ہو جاؤ اور وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کیا جائے، تورات نازل ہو چکی ہے، احکام عشرہ آ گئے ہیں، اب اللہ کا قانون آ گیا، اس کو اس کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، جہاد اور قتال کرنا ہوگا. قوم نے جواب دے دی، یہ زبنت و رب کا فقات اللہ انہا ہونا قاہدون. خود قرآن نے کہا کہ دو افراد تھے اس وقت صرف جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. یعنی ایک پہلو سے دیکھیں لاکھوں افراد ہیں، انہیں تو دیر سیکنڈ نہیں لگنا چاہیے تھا اور دین قائم ہو جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، لیکن وہ حزب اللہ وجود میں نہیں آئی تھی، جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں، کٹ مرنے کے لیے. چنانچہ یہ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 40 سال تک انہیں بھی کہا گیا کہ اب تم اسی صحرا میں بھٹکتے پھرو گے. بنی اسرائیل کو جو سزا دی گئی، حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ ہی رہے، حضرت ہارون بھی ساتھ رہے. پھر صحرا میں نئی نسل جو ہے وہاں پر ایک جو ہے پیدا ہو کر سے بڑی ہے، جوان ہوئی ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے وہ ایمان اور ان کے شاگردوں کی تعلیمات سے بات آگے بڑھی ہے. تو ان کی وفات کے بعد جو ان کے پہلے خلیفہ تھے یوشع بن نون، اب انہوں نے جہاد کیا اور پھر فلسطین میں اسلامی حکومت قائم کی. لیکن حضرت موسیٰ کی زندگی میں نوبت نہیں آئی تھی. میزان بہرحال اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کو نصب کیا جائے. اب رسولوں کی زندگی میں اس کی نوبت آئی یا نہ آئی، لیکن رسولوں کو جو مشن سونپا گیا تھا اس میں یہ چیز شامل تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو امتیازی معاملہ آتا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے سورہ صف کی آیت جو بارہا یہاں تلاوت کی گئی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف آج تو اشارہ ہی کروں گا کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی ہے اللہ کے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دو چیزیں دی گئیں، وہاں تھا الکتاب، یہاں فرمایا الہدا. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں دوسرا لفظ آیا میزان، یہاں فرمایا دین حق، سسٹم آف سوشل جسٹس. آگے الفاظ کیا ہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ بہت اہم اور یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین مرتبہ آئے. اور بھیجا اب اس لیے ہے تاکہ وہ اس دین کو، یہ جو کامل دین اللہ نے عطا کر دیا، اس کو تمام ادیان پر، پورے سسٹم پر غالب کر دیں. صرف اس کی دعوت اور تبلیغ ہی نہیں ہے، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، وعظ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے دین قائم ہو. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہے جو امتیازی بات ہے. اور تین مرتبہ آئی کہ آپ صرف یہ نہیں کہ ساری زندگی وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے اور پھر اپنا وقت پورا ہونے پر یہاں سے تشریف لے جائیں گے اور پھر وہی پرانی سابقہ ہسٹری دہرائی جائے گی کہ چند ایمان والے تھے وہ بچا لیے گئے اور بقیہ پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. نہیں، آپ کے ہاتھوں یہاں دین قائم ہوگا، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ مشن ہے، یہ مکمل ہو کر رہے گا. اور جب عالم دین ہی کل ہی کہا، اور رسالت آپ کی جو ہے وہ کل روح ارضی کے لیے ہے، پوری نو انسانی کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ مضمون قرآن مجید میں پانچ جگہ آئے. ہر رسول اپنی قوم کی طرف آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری نو انسانی کے لیے بھیجے گئے. تو یہ مشن مکمل کب ہوگا؟ اصل میں جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک بحث ہے جس کی تفصیل پھر انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. اس آیت میں جو فرمایا کہ بھیج دیا اللہ نے اپنے رسول کو یہ دو چیزیں دے کر، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین حق کو، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پورے نظام اجتماعیت پر یا تمام ادیان پر. تو وہ غالب کرنے سے مراد اللہ غالب کر دے ہے یا اللہ کے رسول غالب کر دے ہے؟ یہ ایک علمی اشکال ہے. بعض لوگ اسی کی آڑ میں پناہ لے کر، یہ تو اللہ کا کام ہے، لیو ذرا اس نے غالب کرنا ہے، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی. حقیقت کے اعتبار سے چاہے اللہ نے بھی کرنا ہو، ذمہ داری بشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، عملاً کس نے کرنا ہے؟ تمام انبیاء اور رسول اللہ کی طرف سے ہی اس کام پر مامور ہوتے تھے، لیکن جو مشن ہے اس میں تو ان کے پھر جو ساتھی ہوتے تھے وہ دست و بازو بنتے تھے. اسی لیے فوراً ہی اگلی آیت میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ اللہ کے ساتھ ایک سودا کرو. کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے، ہم تو سمجھتے جسے اللہ نے مسلمان کہہ دیا اب اس کی نجات میں کیا شک رہ گیا؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، لیکن حل عدل کو مانا تجارت، ان کیا رہنمائی کروں تمہیں ایک ایسی تجارت، سودا، ایسی ڈیل، تنجی کو من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دلا دے عذاب علیم سے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان پختہ رکھو اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں. جیسے سورہ حدید میں آیا تھا نا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، اسی ذریعے سے اللہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتی ہے. مدد کیا ہے؟ اس مشن میں دست و بازو بننا رسول کے، اس مشن میں اپنی جان مال سب کچھ کھپا دینا، یہ ڈیمانڈ تو ہم سے ہی ہے. اس کے اندر لیوزرہ کی ضمیر کو ادھر لے جائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائیں یا اللہ کی طرف لے جائیں, اسے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اگلی آیات بتا رہی ہے کام تو تمہیں کرنا ہے. تم کہتے ہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, رسول پر ایمان رکھتے ہیں, تو اب وفاداری کا ثبوت دو. اور تم تو جا کر وفاداری کی تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات. جو سری اللہ کے دشمن شیطان کے ایجنٹ ہیں ان کے فرنٹ لائن الائی بنتے ہو دھڑلے کے ساتھ, تو اس قوم پر اللہ کی پھٹکار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. پریشان ہوتے ہیں جی پاکستان کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, کیا ہو رہا ہے, لوگ ووٹ صحیح نہیں دیتے, یہاں کا انتظامی انتخابی سسٹم ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کو جو ہے وہ لٹریسی ریٹ کم ہے, پتہ نہیں کیا ہے, جو اوپر آتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے. او بھائی اصل مرض کو پہچانو, مسلمان ہو کر اور اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو, اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو, اللہ کے عذاب کی زد میں ہو, جو مرضی جس کو مرضی اوپر بٹھا لو. اگر تم نے کرنا یہی کچھ ہے تو حالات نہیں بدلیں گے. تو بہرحال یہ کام, یہ مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا, اور اس کی تکمیل کس کے ذمہ تھی؟ جو آپ کے سچے وفادار تھے, جنہوں نے دین کو سمجھا تھا, انہوں نے کیسے اس مشن کو آگے بڑھایا؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہے مجھے؟ کیوں مدینے کی گلیاں چھوڑی تھی انہوں نے؟ اسی مشن کی تکمیل کے لیے. اور یہ پورا ہوگا انشاءاللہ, کون روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. لیکن ہمیں ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کی صف میں کھڑے ہیں, اور کیا واقعی اللہ اور رسول سے وفاداری کے امتحان میں پورا اتر رہے ہیں, یا صرف کچھ لفظی بحثوں کے اندر ہی الجھ کر جو ہے وہ ہم اپنی وہ دینی اور مذہبی جو بھی رجحانات ہیں ان کا بھی ظہور کر لیتے ہیں اور عملاً کچھ بھی نہیں کر رہے. صحابہ کرام رول ماڈل ہیں, انہوں نے دین کو سمجھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو سمجھا, اور پھر دیکھیے ان کی زندگیاں کیا تھیں, اور ان کی اس قربانیوں کے نتیجے میں 25 سال کے اندر اسلام دنیا کی سپر پاور بن چکا تھا. کتنے بڑے رقبے پر جو ہے وہ اس دین غالب ہو چکا, اور دین کے غلبے کے بعد لوگوں نے اس پہ ایمان لانا شروع ہوا, ایمان میں داخل ہوئے, اسلام میں داخل ہوئے. بہرحال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مشن, اور اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. ابھی کچھ گفتگو رہتی ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ ہوگی. میں اب ختم کر رہا ہوں, لیکن پھر وہی اس ملک کے جو حالات ہیں, بات تو وہی آ گئی تھی, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, کس طریقے سے ان کی بدنیتی آیا ہو گئی ہے امریکہ کی, اور دوسری طرف یہ ہے کہ واقعی اب کچھ بیانات دے رہے ہیں, ہم نے واقعی بڑی زیادتیاں کی ہیں بلوچ عوام کے ساتھ اور یہ وغیرہ وغیرہ. لیکن تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے, وہ لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ وہ ٹل جائے. جو ان کے عزائم ہیں, جو ایجنڈا ان کا ہے, جس پر وہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور ہم بڑے ہی سازگاری کے ساتھ ان کو اس کے اندر مدد بھی دیتے رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اب وہاں تک پہنچ گیا معاملہ کہ ملک ٹکڑے ہونے کے قریب آ گیا. اللہ تعالیٰ بچائے. یہ کیوں ہوا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے اور اللہ کے دین سے غداری کے نتیجے, بے وفائی کے نتیجے میں. دیکھیے بے وفائی تو ہم نے پہلے دن سے شروع کر دی تھی, پاکستان بننے کے بعد ہی. دین اسلام وہ میزان, اس کو نصب کرنا, اس کو تو ہم نے اپنی پرائیورٹیز میں رکھا ہی نہیں. جس اسلام کے لیے وہ ملک حاصل کیا تھا, وہ اسلام جو ہے وہ کہیں ہمارے ذہن کے گوشے میں بھی کہیں رہا یا نہیں رہا, بس دنیا داری, دنیا کمانا, دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا, یہ ایز اے ہول پوری قوم اس میں لگ گئی. بے وفائی اس دن سے تھی, اور جب سے ہم فرنٹ لائن الائی بنے ہیں ان طاقتوں کے جو صریحاً اسلام دشمن ہیں, جو اللہ اور رسول کے سب سے بڑے دشمن ہیں, جو اس شیطان کے ایجنٹ ہیں, اس دن سے ہم غداری بھی کر رہے ہیں. لہذا ان کے لیے حالات سازگار ہوتے جائیں گے, آج ہم ایک قوم ہے ہی نہیں. قوم کو ایک بنانے والی چیز اسلام تھی, اس کی جڑوں کو ہم نے مضبوط نہیں کیا. بلوچستان کے عوام کو صحیح کہا جاتا ہے, وہاں جھنڈا لہرانا, پاکستانی جھنڈا لہرانا جو ہے وہ اپنی جان کا رسک لینے کے مترادف ہے. معاملات وہاں تک پہنچ چکے, اپنے اپنے مفادات کی فکر ہے. مہاجر ہیں, ان کے مفادات ہیں, سندھیوں کے اپنے مفادات ہیں, پختون ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, پنجابیوں کے اپنے مفادات ہیں. اور یہ مفادات کے رکھتے ہوئے ان کے اوپر اضافی ظلم یہ ہے کہ سارا نزلہ بھی سب کا انہی پر گرتا ہے. لیکن ہے, عملاً ہے. ایک قوم کا ہے, کوئی ایک قوم ہو تو مل کر ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کرے. ابھی کل بھی عامرہ احسان نے کالم لکھا ہے, ابھی 11 افراد جو جن کے کورٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا لانے کا, جس پر اس وقت معاملہ چل رہا ہے, 7 افراد پیش ہوئے. یعنی اس ملک میں ہماری فوج سے جو کام لیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ پچھلے 10-11 سالوں میں بدترین مزہ لی اپنے عوام, کوئی پتہ ہی نہیں کہ کوئی شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے 10 سال ہو گئے, ایک شخص جو ہے روتا پھرتا ہے ابھی میرے عزیز کہاں ہے. اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگ, اپنی ہی حکومت, اپنی ہی فوج, تو قوم ایک کہاں سے ہوگی؟ جو کام ہم نے کیے ہیں اس میں تو حکومت سے بھی نفرت, فوج سے بھی نفرت, اس کا لازمی منطقی نتیجہ ہے. جو کچھ کیا ہے اس کا لاجیکل نتیجہ ہے. لہذا ان کو بڑی سہولت ہے, وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھنے اپنے ایجنڈے کی طرف. ذرا کل کا کالم پڑھیے گا عامرہ احسان کا, نوائے وقت کے اندر شائع ہوا ہے. صحیح اس نے جو میں بات بیان کر رہا ہوں اس کی بڑی وضاحت سے اس نے جو ہے اس کے اندر اس کی تصویر کشی کی ہے کہ کیا کیا کچھ ہے ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ. ہم تو یہاں مزے سے بیٹھے ہوئے, لیکن جن پر گزرتی ہے اور گزری ہے ان سے کچھ. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اصل نتیجہ کس چیز کا ہے؟ دین سے بے وفائی اور غداری. نہ آج فوج ہم, نہ آج قوم ایک ہے, نہ فوج کے ساتھ وہ ایک تعلق ہے, نہ حکومت ہے اس پر کوئی اعتماد ہے. یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بدترین کیفیت ہے جس سے اس وقت ہم دو چار. اخلاقی اعتبار سے, دینی اعتبار سے تو چھوڑ دیجیے, عام دنیاوی معیارات کے اعتبار سے بھی بدترین سچویشن سے اس وقت ہم دو چار ہیں, اور ہم نے خود اپنے آپ کو پہنچایا. اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھولے اور ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہم اللہ کے, اس کے رسول کے اور اس کے دین کے سچے وفادار بن جائیں. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.